वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का लंदन में द हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में दिल का कामयाब ऑपरेशन। सर्जरी 4.5 घंटे से ज्यादा जारी रही। 3 सर्जनों ने ऑपरेशन किया। उनके भाई शहबाज शरीफ ने तफसील यूं बताई।
4 बाईपास हुए हैं, इंशाल्लाह दिनों में ये रिकवरी होगी।
4 बाईपास
अच्छा।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबर सुनिए। बरतानिया के शहर लंदन के एक निजी अस्पताल द हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में आज वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के दिल का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। उनके भाई और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के ऑपरेशन के बारे में लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अब खैर खैरियत से हैं और डॉक्टर्स की तजवीज करदा आराम के बाद वो जल्द ही उमूर मुमलिकत संभालेंगे।
आज एक कामयाब सर्जरी के बाद मियां नवाज शरीफ साहब रूबसेहत हैं और हर लिहाज से वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरीद से हैं। डॉक्टर्स ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोनों भतीजों को कमरे में आके मुबारकबाद दी और कहा कि दोनों सीनियर सर्जन के बाद कामयाब ये ऑपरेशन है। जाहिर है कि एक साइकिल है रिकवरी का, इंशाल्लाह अल्लाह ताला को निजात तो बहुत जल्द वो रिकवर करेंगे, लेकिन उसके लिए जो मिनिमम टाइम है उसके लिए डॉक्टर्स की जो एडवाइस है उसको भी पूरा अमल किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में हकूक इंसानी के तहफ़ के लिए सरगर्म तंजीम वॉक फ्री फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त भी 4.5 करोड़ लोग जदीद दौर के गुलाम की हैसियत से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट की तफसील अब्दुल्ला फारूकी की जुबानी।
2016 के लिए गुलामों से मुतालिक आलमी इंडेक्स के मुताबिक ये वो गुलाम हैं जिनसे इस जदीद दौर में भी जबरी तौर पर फैक्ट्रियों, फार्म्स और कानों में जबरी मुशक्कत करवाई जाती है या फिर उन्हें जिनसी मकासद के लिए जबरदस्ती इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस किस्म की गुलामी में फंसे हुए सबसे ज्यादा अफराद एशिया में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया में गुलामी में जकड़े हुए 1.8 करोड़ अफराद की वजह से पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर चीन है जहाँ 30 लाख अफराद जबरी मुशक्कत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान 20 लाख ऐसे गुलामों के साथ तीसरे नंबर पर है।
इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में वाकई मुल्क के सबसे बड़े फौजी असलहे खाने में आग लगने के वाकये में 2 अफसरान समेत 17 फौजी हलाक हो गए हैं। आतिशजदगी का ये वाकया महाराष्ट्र के जिले वर्धा में वाकये सेंट्रल एम्यूनेशन डिपो में आज सुबह पेश आया। आतिशजदगी के सबब डिपो के करीबी 4 देहातों को खाली करवा लिया गया और इत्तला के मुताबिक 1,000 अफराद को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। ताहाल आतिशजदगी की वजूहात का पता नहीं चल सका है, लेकिन इंडिया में हुकाम का कहना है कि असलहे डिपो में धमाके की तहकीकात के लिए खसूसी तहकीकती टीम कायम की जाएगी। अफगानिस्तान में हुकाम का कहना है कि तालिबान ने मुल्क के शिमाली सूबे कुंदूज से 35 अफराद को अगवा कर लिया है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि मुखबियों में से चंद को हलाक भी कर दिया गया है। तफसील सुनिए सना गुलजार से।
कुंदूज के गवर्नर के तर्जुमान ने BBC को बताया है कि तालिबान शिदत पसंदों ने काबुल से बदख्शां की जानिब सफर करने वाली 4 बसों को कुंदूज की हदूद में रोका। उनके मुताबिक शिदत पसंदों ने इन बसों में सवार 200 से ज्यादा मुसाफिरों को नीचे उतार कर उनसे पूछगुछ की थी। तर्जुमान का कहना है कि शिदत पसंद उनमें से 35 अफराद को अपने साथ ले गए जबकि बाकी मुसाफिरों को अपना सफर जारी रखने की इजाजत दी। अफगान हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि शिदत पसंदों ने उन 35 में से 13 मुसाफिरों को हलाक कर दिया है जिनमें एक पुलिस अहलकार भी शामिल है।
इराक के शहर फलूजा में लड़ने वाली इराक की फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने दौलत इस्लामिया के शिदत पसंदों पर जवाबी हमला करके उन्हें पसपा कर दिया है। उन्होंने बताया कि 4 घंटों तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में 75 जिहादी मारे गए हैं। दूसरी जानिब इमदादी कारकुन फलूजा में फंसे 50,000 शहरियों के तहफ्फुज़ के बारे में फिक्रमंद हैं। तुर्की ने शाम के बागियों के जेर कब्जा शहर इदलीब के एक अस्पताल और एक मस्जिद पर बमबारी करने का इल्जाम रूस पर आयद किया है जिसमें 60 शहरी हलाक हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने इनकार किया है कि उसके तैयारों ने इदलीब पर हमले किए। मलेशिया ने अपने 15 इमिग्रेशन ऑफिसर्स को उनके ओहदे से बेदखल कर दिया है। उन पर पिछले 2 सालों के दौरान कंप्यूटर के जरिए इमिग्रेशन की निगरानी के निजाम को सबूताज करके बाज मुसाफिरों को मुल्क में ऐसे दाखिल होने की इजाजत देने का शुबा है कि उन्हें पकड़ा ना जा सके। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस एंड फार्म्स से हुक्म सादर किया गया है कि मुल्क में जितने भी लोग फौरी पैगाम वाली ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा जमा किया जाए और उस पर 1 साल के अंदर अमल किया जाए। तफसील सुनिए अंबर शमसी से।
پرائیویسی انٹرنیشنل نامی کیمپین گروپ نے اس صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسے عملی طور پر کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ واضح ہے کہ ایران میں برلن کی ایپ سروس ٹیلیگرام بے حد مقبول ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ اسے ہر چار میں سے ایک ایرانی پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ٹیلیگرام کے ذریعے مفت پیغام بھیجے جا سکتے ہیں۔ یہ سروس انکرپٹڈ ہے، لیکن پھر بھی کئی صارفین بیک وقت اس کے ذریعے بھیجے گئے پیغامات دیکھ سکتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی آج لندن کے ایک اسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ آپریشن کے بعد ان کے بھائی اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اسپتال سے صحافیوں سے بات کی، جو پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ مسٹر شہباز شریف نے کہا،
آج ایک کامیاب سرجری کے بعد میاں نواز شریف صاحب روبہ صحت ہیں اور ہر لحاظ سے وہ الحمدللہ خیر خرید سے ہیں۔
شہباز صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے کہ اتنے دن میں وزیراعظم صاحب دوبارہ اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے لیے دوبارہ وہ روبہ صحت ہوں گے، اور کتنا ریسٹ ان کو تجویز کیا جائے گا؟ کوئی بات ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے تک وہ کام میں مصروف رہے، امید یہی کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد وہ سامنے آئیں گے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ کتنے دنوں میں؟
یقیناً ڈاکٹرز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے دونوں بھتیجوں کو کمرے میں آ کے مبارکباد دی اور کہا کہ دونوں سینئر سرجن کے بعد کامیاب یہ آپریشن ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک سائیکل ہے ریکوری کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو نے چاہا تو بہت جلد وہ ریکور کریں گے، لیکن اس کے لیے جو منیمم ٹائم ہے اس کے لیے ڈاکٹرز کی جو ایڈوائس ہے اس کو پورا عمل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تندرست ہو کر میاں نواز شریف صاحب وطن جلد جلد انشاءاللہ۔ اب پاکستان سے ڈیلی انشاءاللہ بلٹن جاری ہوا کرے گا میاں صاحب کی صحت کا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہاں سے آپ کو اطلاع دی جائے کرے گی اور وہ آپ آگے بلٹن آ جائے۔ چار اپنا بائی پاس ہوئے ہیں، انشاءاللہ دنوں میں یہ ریکوری ہوگی۔ اچھا، تو الحمد للہ اور بہت خدا کا فضل و کرم سے ان کے جو گرافٹ لگے ہیں بہت اچھے لگے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے بڑا کرم کیا ہے۔
وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بھائی مسٹر شہباز شریف دی ہارلے اسٹریٹ کلینک سے صحافیوں سے بات کر رہے تھے، اور اب ہم ہارلے اسٹریٹ کلینک کے باہر موجود صحافی اظہر جاوید سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اظہر جاوید صاحب، وزیر اعظم اسپتال آئے کب تھے صبح اس آپریشن کے لیے؟
جی، وزیر اعظم گزشتہ رات ہی ہارلے اسٹریٹ کلینک ہاسپٹل میں آ گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹروں کے ایڈوائز کے مطابق انہیں 12 گھنٹے پہلے انڈر آبزرویشن رکھا جانا تھا، تو وہ گزشتہ رات ہی یہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کی اطلاع میڈیا کو نہیں دی گئی تھی اور اس کو خفیہ رکھا گیا تھا، جبکہ حسین نواز آخر تک یہی بتاتے رہے کہ وہ چند گھنٹوں تک ہاسپٹل روانہ ہوں گے۔ تو وزیر اعظم گزشتہ رات ہی ہاسپٹل پہنچ گئے۔
تو کچھ اطلاع ہے اظہر جاوید کے، جب وزیر اعظم آئے رات کو تو ان کے ساتھ کون کون آئے یا اس وقت کون کون وہاں پر ہیں؟
جی بالکل، گزشتہ رات جب وہ یہاں آئے تو ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز، ان کے دونوں صاحبزادے حسن نواز، حسین نواز، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت فیملی کے دیگر اراکین رات کو ان کے ساتھ آئے۔ اب تک، اب اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت وزیر اعظم کے جو دونوں صاحبزادے ہیں حسن نواز اور حسین نواز اور بیگم کلثوم نواز اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز اب سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور اس وقت وزیر اعظم آئی سی یو میں ان کو منتقل کر دیا گیا اور اس وقت وہ آئی سی یو میں موجود ہیں۔
تو اظہر جاوید، آئندہ کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟
جی بالکل، یہ کوشچن ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کیا، ان کے صاحبزادے حسین نواز سے بھی ابھی ہماری دوبارہ جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو آئی سی یو میں اگلے 48 گھنٹے تک رکھا جائے گا, جس کے بعد انہیں کمرے میں شفٹ کیا جائے گا, اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اگلا ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو بعد میں بیڈ ریسٹ تجویز کیا جائے گا, اور توقع ہے کہ اگلے 2 سے 3 ویک تک وہ ریسٹ پہ.
تو جن سرجنز نے آپریشن کیا ان کا کچھ حال احوال, کیا نام تھا, کہاں کے تھے؟
نہیں, اس بارے میں کچھ پتا نہیں چل سکا. جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ 2 قابل ترین سرجنز نے ان کا آپریشن کیا, لیکن انہوں نے نام بتانے سے گریز کیا.
اظہر جاوید, بہت بہت شکریہ. اور اب سربین کے بڑے موضوع پر نظر. آسٹریلیا میں حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم کے سروے کے مطابق دنیا میں اس وقت 4.5 کروڑ لوگ دور جدید کے غلام کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. سڈنی میں قائم واک فری فاؤنڈیشن کے سن 2016 کے لیے غلاموں سے متعلق عالمی انڈیکس کے مطابق یہ وہ غلام ہیں جن سے اسی جدید دور میں بھی جبری طور پر کارخانوں, کھیتوں, کانوں میں جبری مشقت دی جاتی ہے, یا پھر انہیں جنسی مقاصد کے لیے زبردستی استعمال کیا جاتا ہے. سروے کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ سنا گلزار.
عالمی انڈیکس کے مطابق جدید دور کے ان غلاموں میں مردوں کے علاوہ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کی غلامی میں پھنسے ہوئے سب سے زیادہ افراد ایشیا میں ہیں, اور اس سے متعلقہ فہرست کے پہلے 5 ممالک اسی خطے سے ہیں. رپورٹ کے مطابق انڈیا دنیا میں غلامی میں جکڑے ہوئے 1.8 کروڑ افراد کی وجہ سے پہلے نمبر پر ہے. دوسرے نمبر پر چین ہے, جہاں 30 لاکھ سے زیادہ افراد اس قسم کی جبری مشقت کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان 20 لاکھ سے زائد ایسے غلاموں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھی پہلے 10 ممالک میں شامل ہے. واک فری فاؤنڈیشن نامی تنظیم ایک آسٹریلوی عرب پتی اور مخیر شخصیت اینڈرو فارسٹ نے سن 2012 میں اس مسئلے کی جانب توجہ دلانے کے لیے قائم کی تھی. اس تازہ سروے کے لیے اس تنظیم نے 167 ممالک میں 53 زبانوں میں 42,000 انٹرویوز کی بنیاد پر رپورٹ تیار کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 2 سال قبل کے اندازوں کے مقابلے میں ایسے افراد کی تعداد میں 28% اضافہ ہوا ہے. حال ہی میں جاری کی جانے والی اس انڈیکس کے مطابق جدید غلامی کی تشریح کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایک شخص دھونس یا دھمکیوں, تشدد, طاقت کے غلط استعمال یا دھوکے کی وجہ سے کام نہ چھوڑ سکے, اور قرض دار ہونے کی وجہ سے اسے ذاتی ملازم بنا کر رکھا جائے. واک فری فاؤنڈیشن نے دنیا کی 10 بڑی معیشتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے قوانین متعارف کروائیں جو کم از کم برطانوی ماڈرن سلیوری ایکٹ 2015 جیسا سخت ہو, تاکہ اداروں کو اپنے سپلائی چین میں غلامی کے لیے جواب دہ بنایا جا سکے اور آزادانہ نگرانی کی جا سکے.
سنا گلزار کی اس تفصیل کے بعد ہم نے بعض لوگوں سے بات کی کہ جو ایسے استحصال کا شکار ہوئے, پھر ان لوگوں سے بات کی کہ جو ان کے مداوے کے لیے اس وقت میدان میں سرگرم عمل ہیں. سب سے پہلے بھاولپور کے ایک بھٹے پر کام کرنے والے کمبیر خان سے میں نے بات کی. 50,000 روپے کا قرض دیا, وہ لاکھوں تک پہنچا, مزدوری کے پیسے نہ ملے, اور ہر بار بھٹے کا مالک اور اس کا حاشیہ بردار نہ صرف قرض پلس سود بڑھاتا گیا بلکہ کمبیر خان اور اس کی بیوی کے جان کے لالے پڑ گئے. ان کا کہنا تھا,
سر کوئی بھی کام ہونا لیکن پوری کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے. یہ کہ پہلے میرے حالات بالکل تنگ تھے, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں پھر اکثر ہمارے گراں کے لوگ جو ہے نا وہ پیسے کسی سے لے لیتے ہیں ایڈوانس,
ٹھیک ہے,
کسی سے 1 لاکھ, کسی سے 50,000 لے لیا, پھر بسے پہ آیا, 3-4 مہینے کام کیا, وہ اتر کے پھر سے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر رہ رہے مجبوراً اور بھی لینے پڑتے ہیں. اس وجہ سے پھر میں نے پیسے لیے, میں پھر ادھر آیا ہوں, کام کرتا رہ گیا ہوں, اور کیا ہے پھر میرے کام کا حساب کتاب پہلے اس جمع دار نے صحیح نہیں کیا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا ہے, ابھی میں ایک جگہ کمیٹی رکھ کے 1.5 لاکھ کی, ان سے میں نے کمیٹی اٹھا کے پھر میرے اوپر اس نے 2.5 لاکھ کر دیا تھا. میں اور میری بیوی ہم دونوں مل کے کام کرتے تھے, بچے بیمار بھی ہوتے تھے, جب میں بھی بیمار ہوتا تھا تو کام وہ لازمن کرواتے تھے. وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے تم کو پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ آپ لوگ ادھر آ کے سو جائیں, کام کرو ہمیں, ورنہ کام چاہیے.
اچھا جو اصل آپ نے رقم لی تھی وہ کتنی لی تھی؟
میں نے ان سے رقم لی تھی 50,000.
اچھا اس پر آپ اب تک کیا ادا کر چکے؟
وہ 50,000 میں نے لیا تھا, پھر تقریباً میں نے اس جمعدار کے ساتھ 6 سال میں نے کام بھی کیا ہے, اور 6 سال کے بعد ریزلٹ لیا تھا, یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے اوپر 2.5 لاکھ ہو گیا ہے.
اچھا
میں نے کہا میرا کام جو ہے میرا کام کدھر گیا؟ کہتے ہیں بھی آپ کا کام تھوڑا سا ہماری رقم جو ہے آپ کے اوپر زیادہ ہو گئی تھی. تو میں ان پڑھ بندہ ہوں, مجھے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, بالکل ان پڑھ ہوں. مجھے کیا پتا یہ کیا لکھ رہے ہیں, کیا کروا رہے ہیں, مجھ سے انگوٹھے لگوا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, مجھے بالکل پتا نہیں تھا. اب تھوڑا تھوڑا تو سمجھ لگ گیا نا.
ٹھیک ہے,
جب پیسے دے چکا ہوں.
کتنے بچے ہیں آپ کے؟
سر میری ایک, میرے 6 بچے ہوئے تھے, وہ فوت ہو گئے. میں نے ایک خالے کی بیٹی لی تھی, اب اس کو میں پڑھ رہا ہوں.
اچھا, تو بیگم جو ہے آپ کی, ان کا نام کیا ہے؟
زکیہ.
اچھا, زکیہ بھی آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں؟
جی, پہلے کام کرتی تھی. جب سے میں نے وہ کمیٹی اٹھائی ہے نا, کمیٹی رکھ کے اور ڈیڑھ لاکھ کی میں نے کمیٹی اٹھائی ہے, اور اپنا ایک میں سیزن ختم ہو جاتا ہے. 2 مہینے میں نے ادھر ڈل کام پہ لگائے, 50,000 کا میں نے کام کیا تھا, وہ سب کٹے کر کر کے میں نے اس جمعدار کو پیسے دیے.
ٹھیک ہے,
ابھی مزے اس کی بچے سے میں نے جان شروع آ دی ہے. میں نے اس کو یہی بولا ہے کہ آپ دیکھا کچھ دن جو زندگی کے رہ گئے ہیں, باقی تم سکھی سے گزار لو, باقی ہمارے اوپر تھوڑا بہت کر جائے. 40,000-50,000 تو یہ میں اتار لوں گا, اللہ کا شکر ہے میں کام کر رہا ہوں بٹے پہ. اور تم ادھر ہی کر, وہ بھی ادھر بیٹھی ہوئی نہیں ہے, وہ بھی ادھر گھروں میں کام کر رہی ہے.
بھاولپور کے بھٹے میں کام کرنے والے کمبیر خان, ان کے ٹھیکیدار یا جمعدار فیاض نے اپنا فون اٹھا کے نہیں دیا. میں نے متعدد بار فون کیا اور بھٹے کے مالک ستار خان تک تو پہنچنا ویسے ہی محال رہا. کئی بار فون کیا, کوئی جواب نہ آیا. پاکستان میں بھٹا مزدوروں, کھیت کھلیان میں کام کرنے والوں اور گھروں میں غلام بنا کر رکھے جانے والوں کے مسائل پر میں نے بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی جنرل سیکرٹری سیدہ غلام فاطمہ سے بات کی. ظاہر ہے متعلقہ موضوع پر پہلے ان کا رد عمل جاننا چاہا کہ یہ استحصال اور استحصالی ممالک ہیں کیسے.
اس کی گھنٹی ہونے کی ایگزامپل تو آپ نے خود ہی بتا دی, ایویڈنس آپ نے دے دی کہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے. آپ دیکھیے کس قدر انفارچونیٹ ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ جو تینوں نیوکلئر پاور ہیں, تینوں کنٹری, یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم نیوکلئر پاور ہیں, انہیں پراؤڈ ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن
آپ کی مراد بھارت چین اور پاکستان سے.
بھارت چین پاکستان,
ٹھیک ہے,
یہ ایٹمی طاقت ہے اور یہ فخر سے کہتے ہیں, یہ بڑے پراؤڈ ہیں کہ یہ ایٹمی طاقت ہے.
صحیح,
مگر انہیں یہ بالکل شرم نہیں آتی کہ یہ پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر. یہ ایک بہت لمبا فکریہ ہے کہ یہ سلیوری انڈیکس میں یہ تیسرے نمبر پر پاکستان ہے, اور ویسے تو ہم بڑے مغرور ہیں جی, بڑا ہمیں فخر ہے جی ہم ایٹمی طاقت ہیں. اس سال بھی یہی ہوا, پنجاب حکومت نے تماشا دکھایا. جنوری میں انہوں نے ایک آرڈیننس لے کے آئے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے بھٹوں پر. اس آرڈیننس کی اب کیا افیکٹونیس ہے, اس کو کہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں, بچے کہاں پر ہیں, ذرا توجہ کی ضرورت تھی. لیکن وہ صرف یہ ہے کہ جی ایس پی پلس جیسی پرائیورٹی لینے کے لیے, یورپین یونین کو خوش کرنے کے لیے, دکھاوے کے لیے اس طرح کے آرڈیننس لے آتے ہیں, بعد میں خود ہی اس پہ شور بھی ڈلوا دیتے ہیں. میں تو دیکھ رہی ہوں ابھی پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے, ٹھیک 20 سال کے بعد یہاں پر پاکستان کے اندر یہ ہر بندے کو صرف 2 وقت کی روٹی کے اوپر اس سے کام کروائیں گے اور اسے 2 وقت کی روٹی دیں گے کہ جی آپ کو 2 وقت کی روٹی دے رہے ہیں, وہ بھی پوری نہیں ملے گی, پیٹ بھر کے نہیں وہ کھا سکیں گے. ابھی تک ہماری حکومت کی اس طرف توجہ آئی نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی اعداد و شمار کیے جائیں کہ بانڈڈ لیبر کی تعداد کتنی ہے, کس کس شعبے میں بانڈڈ لیبر ہے. ہم نے جو ہے وہ کوئی 27 کنونشن ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں. 27 کنونشن جو ہیں ان میں 8 کو لیبر رائٹس کے ہیں, 8 ہیومن رائٹس کے ہیں, انوائرمنٹ پہ ہیں, کرپشن پہ ہیں, لیکن ان میں سے 17 کنونشن کی براہ راست بھٹا جات پر اور ذمہ داروں کے ڈیرے پر جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے. ویمن ایکسپلائٹیشن وہاں پہ ہے, چائلڈ ابیوز وہاں پہ ہے, مینورٹی ایکسپلائٹیشن وہاں پہ ہے. میں تو خیر ان کو مینورٹی نہیں مانتی, لیکن جس کو یہ مینورٹی کہتے ہیں, مینورٹیز کے رائٹس کیا انہوں نے ان کو دیے ہیں. تو 27 میں سے 17 کنونشن کی صرف 2 بڑے سیکٹرز میں اور انفارمل سیکٹر میں, جیسے جیسے انرجی کرائسس ہے انفارمل سیکٹر میں, لیبر فورس جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ انکریز ہوتی جا رہی ہے, वो गुलामी में जा रही है, बदतरीन शक्ल गुलामी की जो है वो आपको घरों में काम करने वाले बच्चे बिक रहे हैं, भट्टों से बच्चे खरीदते हैं, बच्चियां मासूम खरीदते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में ले जाते हैं, उनके साथ बच्चियों के साथ क्या नहीं हो रहा, इसकी तरफ कोई तवज्जो है ही नहीं।
یہ تھی بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی جنرل سیکرٹری سیدہ غلام فاطمہ۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ جنوبی ایشیا میں، پاکستان اور بھارت میں، باہر چین میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہے کیا؟ یہ سوال میں نے کیا بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کے سربراہ احسان اللہ خان سے، جو سویڈن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
ان تمام ممالک میں ان کی جو وجہ ہے وہ ان کی اقتصادی مجبوریاں نہیں ہیں،
اچھا،
وہ ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں، اور دوسری طور پہ وہ سیاسی، ان میں سیاسی ویل ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کا ملٹری نظام جو ہے وہ صرف اس وقت تک چل سکتا ہے جبکہ رولنگ کلاس جو ہے وہ سستی لیبر جو ہے اسے ملتی رہے۔
جنوبی ایشیا کے ممالک مثلاً بھارت اور پاکستان میں جس طرح کی غلامی ہے اس میں اور مغربی ممالک کی غلامی میں فرق ہے کیا؟
کچھ آپ کہیں گے فرق ہے، لیکن کہیں ایسے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ مثلا یورپ میں سب سے بڑی جو غلامی ہے وہ ٹریفکنگ ہے، عورتوں کی ٹریفکنگ، ایسٹ یورپ سے ویسٹ یورپ اور ویسٹ یورپ سے امریکہ، یہ تقریباً 800 بلین ڈالر کا بزنس ہے ہر سال کا، اور اس میں عورتیں، وہ جو بھٹا مزدور عورتوں کو جو مصیبتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بعض دفعہ ان کو ان سے بھی زیادہ مصیبتیں جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تشدد ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، ویجز نہیں دی جاتی، ایک ایک کمرے میں چار چار عورتوں کو سلایا جاتا ہے۔ میں ایسی عورتوں سے ملا ہوں، میں کچھ عرصہ پہلے گیا تھا ارجنٹینا، اور وہاں پہ مجھے اتفاق ہوا ان کا انٹرویو کرنے کا، تو ان کی جو زندگی کی تصویر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ ایک اچھے مستقبل کے لیے یورپ لائی جاتی ہیں، اس کے بعد دنیا بھر میں انہیں بھیجا جاتا ہے، اور ان کو دن رات پروسٹیٹیوشن کے بعد کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ملتی۔ یورپ میں جو سب سے ورسٹ ہے وہ میں نے کہا پروسٹیٹیوشن ہے،
ٹھیک ہے،
باقی دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ ریفیوجیز ہیں۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کی غلامی کے نظام سے منافع کون کما رہا ہے احسان اللہ صاحب؟
اصل میں یہ سارا منافع جو ہے یہ ٹرانس نیشنلز کو جاتا ہے، ملٹی نیشنلز کو جاتا ہے۔ یہ جو ویسٹرن غلامی ہے یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ٹرانس نیشنل جو ہیں، جو بڑی بڑی کمپنی ہیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں، امپورٹ کرتی ہیں چیزیں، ان کو جاتا ہے، مثلا کپڑے کی کمپنیاں جو ہیں جو آپ کو سستا کپڑا بیچتی ہیں ان کو جاتا ہے، اور اصل میں وہی ہولڈ کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ادارے ہیں، وہ حکومتیں ہیں جو اسلحہ بیچتی ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل ویل نہیں ہے، اور نہ ہی جو مغربی طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہاں کے لوگ جو آزاد ہوں، کیونکہ اگر امریکہ میں جائیں تو ایک چکن جو ہے یا کا ٹکڑا جو آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں وہ چائنا سے فنش ہو کے آتا ہے، اور یہاں پہ لوگ کھاتے ہیں اسے، کیونکہ اگر اسی کے لیے وہ مزدوری امریکہ میں دیں تو وہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ چار گنا زیادہ مہنگا ہوگا۔ تو یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل اسی وجہ سے منافع کما رہی ہیں کہ یہ دوسرے ملکوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں،
تو
سستی لے کر لیتی ہیں۔
ٹھیک ہے، سوال یہ ہے احسان اللہ خان صاحب کہ 21ویں صدی ہے نا، یہ دنیا بہت آگے چلی گئی نا، پھر بھی غلامی اب تک کیوں موجود ہے، یہ کیوں اب تک پیچھا کر رہی ہے؟
یہ غلامی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، ہم نے سمجھا کہ غلامی کے خلاف قانون بننے کے بعد دنیا آزاد ہو گئی، لیکن آج بھی یورپ جو ہے جو کافی ہے، جو दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, जो सोना है, जो डायमंड है और जो मटेरियल टेलीफोन आईफोन में इस्तेमाल होता है, वो तमाम उन्हीं ममालिक से आता है, कांगो से आता है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गुलामी करते हैं और अगर वो ना करें तो उनको और उनके खानदान को मार दिया जाता है और वो कंट्रोल होता है डायरेक्ट इंटरनेशनल और वेस्टर्न पावर के जरिए।
स्वीडन से ये थे यूनाइटेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मिस्टर एहसानुल्लाह खान। सर्बियन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
बहुत आजाद से जुल्फकार अली बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में, ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
आवाम परेशान।
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालबा ये इंसानी
हकूक का, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं बीबीसी, हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095121611139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों पे नजर अब्दुल रशीद शकूर के साथ।
इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान एलिस्टर कुक ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन की तकमील को अपने लिए यादगार करार दिया है। कुक का कहना है कि आप अपने करियर की इब्तिदा में इस संगे मील के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब आप 7-8,000 रन बना लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि ये मुमकिन है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में अपनी बॉलिंग से बहुत खुश हैं। एंडरसन का कहना है कि वो रिदम में हैं और उन्हें खुशी है कि दोनों टेस्ट मैचों में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। वाजह रहे कि श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में एंडरसन 18 विकेट हासिल कर चुके हैं और आज आईसीसी की जारी करदा आलमी टेस्ट रैंकिंग में वो नंबर एक बॉलर बन गए हैं। श्रीलंका के फास्ट बॉलर शामिंदा एरेंगा का बॉलिंग एक्शन क्रिकेट कवानीन के बरखिलाफ करार दिया गया है। इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच के अंपायर्स ने एरेंगा के बॉलिंग एक्शन के बारे में रिपोर्ट दी है। भारत में विराट कोहली के उरूज के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी से कप्तानी ले लेने की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। भारतीय टीम के साबिक डायरेक्टर रवि शास्त्री का कहना है कि वक्त आ गया है कि कोहली को धोनी की जगह वनडे और टी20 का कप्तान मुकर्रर कर दिया जाए। ये भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में होगा, लेकिन ये फैसला इतना आसान भी नहीं। शास्त्री का ये भी कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी की जिम्मेदारियों से आजाद होने के बाद आम खिलाड़ी की हैसियत से टीम के अब भी काम आ सकते हैं। ब्राजील के शौरा आफाक फुटबॉलर पेले ने अपने फुटबॉल करियर से वाबस्ता कई कीमती अशिया नीलाम करने का फैसला किया है। ये नीलामी आइंदा हफ्ते लंदन में होगी। इन अशिया में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, 3 आलमी कप के तमगे और वो गेंद काबिले जिक्र है जिससे उन्होंने अपने करियर का 1,000वां गोल किया था। इसके अलावा पेले के वो जूते भी नीलाम में रखे गए हैं जो उन्होंने फिल्म स्केप टू विक्ट्री में पहने थे।
खेलों का अहवाल अब्दुल रशीद शकूर की जबानी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सन 2014 में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर अल कादरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तफसील जरा देर में आने को है। सरबीन का नस्ब आया इस मौके पर खास खास खबरों का खुलासा आता है। आज खबरों की जिम्मेदारी शुमाइला खान की।
برطانیہ کے شہر لندن کے ایک نجی اسپتال دا ہارلے اسٹریٹ کلینک میں آج وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے دل کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا میں حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم واک فری فاؤنڈیشن کے سروے کے مطابق دنیا میں اس وقت بھی 4.5 کروڑ لوگ جدید دور کے غلام کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایسے غلاموں میں غلاموں کی فہرست میں پہلا نمبر انڈیا کا جبکہ تیسرا نمبر پاکستان کا ہے۔ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں واقع ملک کے سب سے بڑے فوجی اسلحہ خانے میں آگ لگنے کے واقعے میں 2 افسران سمیت 17 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ इराक के शहर फलूजा में लड़ने वाली इराकी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों पर जवाबी हमला करके उन्हें पसपा कर दिया है और इस लड़ाई में 75 जिहादी मारे गए हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
خاص خاص خبروں کے خلاصہ آپ نے شمائل خان سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراق کے شہر فلوجہ میں داخل ہونے والی سیکیورٹی فورسز کہتی ہیں کہ انہوں نے شہر کے جنوب میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا 4 گھنٹے طویل جوابی حملہ پسپا کیا ہے۔ عراق کی اسپیشل فورس کے اعلی افسران کہتے ہیں کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں نے الصبح نیامیہ کے مضافات میں سنائپر بندوقوں اور کار کے ذریعے کیے جانے والے بم دھماکوں کی مدد سے حملہ کیا جنہیں سیکیورٹی فورس نے ناکام بنا دیا۔ عراقی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ 75 شدت پسند مارے گئے، جبکہ امدادی کارکن اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب بھی 50,000 سے زیادہ شہری فلوجہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
عراقی دارالحکومت بغداد سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر فلوجہ میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ عراقی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبدالوہاب السعدی تازہ صورتحال بتا رہے ہیں۔
دیگر مسلح افواج کے ہمراہ امبار پولیس اور انسداد دہشت گردی کی فورس کے اہلکار فلوجہ شہر میں اندر کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ شہر کے مضافات میں پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں جو اب بھی جاری ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ سارے شہریوں کو شہر سے بحفاظت باہر نکال لیں۔
داخل المدینہ بھی
ایسی صورتحال میں جو شہری فلوجہ سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ بہت خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں اور برے حالوں میں ہیں۔
ہم بہت خوفزدہ تھے اور ہم اپنے گھروں میں دولت اسلامیہ سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ذبح کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔
ایک بڑی تباہی ہے، ہم اسی حال میں گزشتہ 7 ماہ سے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے کوئی دوا نہیں ہے اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ ہمیں داعش نے 5 دن تک پھنسائے رکھا، پھر سیکیورٹی فورسز نے آ کر ہمیں بچایا۔ ہمارے پاس پینے کو پانی اور سانس لینے کو ہوا نہ تھی۔
ہم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے ہمارے گھر سے 4 میٹر کے فاصلے پر ایک شرعی عدالت لگائی ہے اور ہم نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں۔ وہ ہم کو پانی کی تلاش میں بھی نہیں نکلنے دیتے۔
بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ شاید شہر فلوجہ کے شمال مغرب میں عراقی فوج شہر پر قبضہ کرنے میں ذرا تاخیر سے کام لے تاکہ شہر کے وسط میں پھنسے ہزاروں شہریوں کو نکالا جا سکے۔ شہر فلوجہ پر جنوری 2014 میں نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ فلوجہ عراق کے ان 2 بڑے شہروں میں سے ایک ہے جس پر شدت پسند تنظیم کا قبضہ ہے، جبکہ دوسرا شہر موصل ہے۔
افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے 35 مسافروں کو اغوا کر کے ان میں سے 12 افراد کو مار دیا ہے۔ یہ حملہ آج صبح سویرے قندوز کے ضلع علی آباد میں ہوا۔ قندوز کے گورنر کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان شدت پسندوں نے بسوں میں سوار 200 کے قریب مسافروں کو نیچے اتار کر ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور۔
مقامی حکام کے مطابق طالبان آج صبح 4 بجے کے قریب 3 بس سمیت 6 مسافر گاڑیوں میں سے 200 کے قریب افراد کو اتار کر ان سے پوچھ گچھ کی تھی اور ان کے درمیان میں سے 35 افراد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ صوبہ قندوز کے گورنر کے ترجمان محمود دانش نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ گاڑیاں کابل سے صوبہ قندوز، تخار اور بدخشان جا رہے تھے۔ گورنر کے ترجمان کے مطابق طالبان کی جانب سے مارے گئے 4 مسافر کی لاشیں قندوز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ طالبان 35 افراد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جو رپورٹس کچھ دیر پہلے ہمیں ملی ہے، 12 افراد شہید کر دیے گئے ہیں اور 4 افراد کی لاشیں قندوز ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے جن افراد کو اغوا کیا ہے ابھی تک نامعلوم مقام میں طالبان کے قید میں ہیں اور یہ امکان بھی موجود ہے کہ جانی نقصان میں اضافہ ہو جائے۔ صوبہ قندوز کے گورنر کے ترجمان نے تصدیق کیا ہے کہ 4 لاشوں میں سے 1 افراد کی شناخت ہوئی ہے جو لوکل پولیس اہلکار ہے۔ ضلع علی آباد میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک عینی شاہد نے نام نہ بتانے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ تمام افراد عام شہری مسافر نظر آتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بسیں خالی کھڑی تھی، سواریوں کو طالبان اپنے ساتھ لے گئے تھے جو عام مسافر تھے، ان کے درمیان مسلح افراد نہیں تھے۔ طالبان کے افراد یہاں سڑک پر چیک پوائنٹ بنا کر مسافروں کو اغوا کر لیے ہیں۔ طالبان نے اس حادثے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ انہیں پہلے سے اطلاع ملی تھی کہ ان بسوں میں پولیس اہلکار سفر کر رہے ہیں۔ تاہم قندوز میں مقامی حکام اور علاقے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ افراد عام شہری تھے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ افغانستان ملک کے اندر جنگوں کی وجہ سے گھر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کابل سے سید انور اس وقت براہ راست ٹیلی فون لائن پر سربین میں شامل ہو رہے ہیں۔ سید انور، کچھ بتائیے گا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی تفصیل ہے کیا؟ سید انور، لگتا ہے کہ تکنیکی خرابی کے سبب سید انور اس وقت تو سن نہیں پا رہے ہیں یا کوئی اور تکنیکی مسئلہ ہے۔ آئیے دوسرے موضوع کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں گزشتہ رات ایک اسلحہ خانے میں بھیانک آگ لگی، کم سے کم 17 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ ایمونیشن ڈپو ناگپور سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں فوج کے 2 افسر بھی شامل تھے۔ وزیر دفاع منوہر پریکل نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
پلگاؤں کے سینٹرل ایمونیشن ڈپو کا شمار ملک کے سب سے بڑے اسلحہ خانوں میں کیا جاتا ہے اور یہیں سے پورے مغربی ہندوستان میں گولہ بارود سپلائی ہوتا ہے۔ آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور دھماکوں کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ فوج کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ آگ کو اسی شیڈ تک محدود رکھنے میں کامیاب رہی جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ وہاں بھاری نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس:
سوئم فورسز اس میں مدد کر رہے ہیں، پوری سچویشن انہوں نے کنٹرول میں لی ہے۔ راجیہ شاسن کی اور سے ہم نے جلادیش کو یہ کہا ہے کہ وہ سوئم اس میں دھیان دے، وہ دھیان دے رہے ہیں۔ جو بھی ریسورسز ان کو چاہیے، انہوں نے خاص کر میڈیکل انٹرونشنز کے بارے میں ہم کو اوگت کیا، وہ ہم نے پورا ان کو دیا ہے۔ آس پاس کے کلیکٹرز کو بھی کہا گیا ہے کہ جو جو چیزیں ان کو لگے گی وہ ساری چیزیں پل کر کے ترنت ان کو مہیا کرائی جائے۔ ابھی جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس میں یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ابھی آ رہی ہے، لیکن کیجولٹیز ہیں جو بہت ہی ہمارے لیے دکھ کی اور دردو کی بات ہے۔
ڈپو کو محصور کر دیا گیا ہے اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک کرنل اور ایک میجر بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کے علاج کے لیے ماہرین کی ٹیمیں ناگپور روانہ کر دی گئی ہیں۔ آگ کی خبر آتے ہی فوج اور مقامی انتظامیہ نے آس پاس کے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ واقعے کی باقاعدہ انکوائری شروع ہو گئی ہے اور وزیر دفاع منوہر پاریکر اور فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ نے دن میں جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ماہرین کے مطابق اس ڈپو میں گولہ بارود کے علاوہ برہموس میزائل بھی رکھے ہوئے تھے جو انڈیا روس کی مدد سے بناتا ہے۔ انڈیا میں گزشتہ چند برسوں میں فوجی تنصیبات میں کئی بڑے حادثے پیش آئے ہیں۔ 2013 میں ممبئی میں ایک آبدوز میں آگ لگ جانے سے بحریہ کے 15 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ فوج کے اسلحہ خانے میں آگ لگی ہو۔ اس سے پہلے 2007 میں پلوامہ اور 2010 میں کلکتہ کے ایمونیشن ڈپو میں بھی آگ سے بھاری نقصان ہوا تھا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ میر خالد لانگو کی گرفتاری کے خلاف بلوچ قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ میر خالد لانگو کو نیب نے موجودہ حکومت کے دور میں بدعنوانی کے ایک بڑے مقدمے کے ضمن میں گرفتار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
نیشنل پارٹی کے رہنما میر خالد لانگو کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سبززار پر کیا گیا۔ انہیں بدعنوانی کے اس بڑے مقدمے کے حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے جو موجودہ حکومت کے دور میں سامنے آیا۔ 1.5 ارب روپے سے زائد کی بدعنوانی کا مقدمہ سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رحسانی کے خلاف قائم کیا گیا ہے۔ مظاہرہ ایک شرکا سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ میر خالد لانگو پر ابھی تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا۔ پارٹی کے رہنما میر اکرم بلوچ نے ان کی گرفتاری کو نیشنل پارٹی کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔
پارٹی نے بڑی محنت اور جام پشانی سے بلوچستان کے لائن آرڈر کو بہتر کیا، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ ہم کہتے ہیں ایک سازش ہے بلوچستان اس جماعت کے خلاف جو بلوچستان کے عرض العزیز جماعت ہے، جو بلوچ عوام کی جماعت ہے، جو بلوچ چھروائے کی جماعت ہے، جو بلوچ کسانوں کی جماعت ہے۔
احتجاجی مظاہرہ شرکا نے خالد لانگو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ نیب کے حکام کے مطابق یہ مقدمہ محکمہ بلدیات کی فنڈز میں بڑے پیمانے پر خرد برد کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے، جن میں سب تک 65,75,00,000 روپے سابق سیکرٹری خزانہ کے گھر اور کوئٹہ کے ایک بیکری سے برامد کیے گئے۔ ایک نجی ٹی وی کو دیے جانے والے انٹرویو میں ڈائریکٹر جنرل نیب بلوچستان طارق محمود کا کہنا تھا کہ اس بدعنوانی میں جتنے لوگ ملوث تھے وہ سب تحقیقات کے دائرے میں آ گئے ہیں۔
یہ ایک شخص کی کاروائی نہیں تھی، یہ سب مل کے کر رہے تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ سارے ہم نے تقریباً سب کو ٹچ کر لیا ہے۔ اس میں ہمارے پاس کافی ایویڈنس بھی آ چکا ہے اور کافی لوگ آئیڈینٹیفائی جیسے جیسے ہوتے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں۔
بدعنوانی کے اس بڑے مقدمے کا ایک اہم ملزم سلیم شاہ تاحال گرفتار نہیں ہوا۔ اس مقدمے میں سابق مشیر اور سابق سیکرٹری خزانہ سمیت اب تک 6 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب کوشش کرتے ہیں کہ سید انور سے بات کر سکیں، اطلاع میرے پاس ہی آ رہی ہے کہ اب ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ افغانستان میں ملک کے اندر جنگوں کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کابل سے سید انور براہ راست اس وقت موجود ہیں، اللہ کرے رہیں۔ سید انور، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی تفصیل ہے کیا؟
جی، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کئی مہینے اس رپورٹ پہ کام کی ہے، اور اس رپورٹ کی فائنڈنگ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں افغانستان کے اندر جنگوں کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ جو فگر دیا گیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 1.2 ملین افغان اس ملک کے مختلف صوبوں سے جنگوں کی وجہ سے اپنی گھر بار اور علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہلمند میں گزشتہ کئی مہینوں سے وقفے سے جنگ ہے، قندوز میں گزشتہ 1 سال سے حالات بہت خراب ہے اور متواتر وہاں جنگ جاری ہے، اور صرف قندوز سے رپورٹس یہ تھے کہ 15,000-20,000 سے زیادہ گھرانے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا یہ ہے کہ افغان حکومت نے بے گھر ہونے والے افراد یا آئی ڈی پیز کے لیے جو پالیسی بنائی تھی اس پالیسی پر عمل نہیں ہوا ہے، اور بے گھر ہونے والے افراد کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اور انہیں امداد پہنچانے کے لیے کوئی خاص توجہ کے کام نہیں ہوئی ہے۔
تو سید انور، عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے ایسی رپورٹس کو کہتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے، اعداد و شمار کچھ اور بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ نہیں، ان کے پاس معلومات پوری نہیں ہیں۔ افغان حکومت نے ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر کیا؟ کیا کہا؟
جی بالکل، ہم نے افغان حکومت سے بات کی۔ افغانستان کے وزارت مہاجرین کا کہنا ہے کہ جو فگر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دیا ہے 1.2 ملین، وہ یہ تصدیق نہیں کرتے کیونکہ ان کی فگر اس سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن اس مہاجرین کی وزارت کے اہلکار یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس بے گھر ہونے والے افراد کے لیے کافی بجٹ نہیں ہے، اور حکومت کے جو ادارات اس حوالے سے کام کرتے ہیں ان کے درمیان بھی کوآرڈینیشن میں کمزوری ہے، اور حکومت یہ بھی مانتا ہے کہ صوبائی سطح پر جو کیپیسٹی ہے اس میں بھی ویکنیسز یا کمزوری ہے۔ افغان حکومت بھی یہ مانتا ہے کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں بے گھر ہونے والے افراد کو مدد پہنچانے کے لیے۔
تو سید انور، اب 1.2 ملین یا یہ جو 12,00,000 کے قریب لوگ بے گھر ہوئے ہیں، چلیں اگر ان کی 30% تعداد کم کر کے بھی مان لیں تو بھائی ان کا ہوگا کیا؟ والی وارث کون ہے، کہاں جائیں گے، کون کھلائے گا، کون رکھے گا؟
ان میں سے جو کیمپ تقریباً 15-20 کیمپ کابل کے مختلف علاقوں میں ہیں وہ خود چھوٹے موٹے روز کی کام کرتے ہیں, کچھ جو بہت مجبور ہوتے ہیں, کچھ گھرانے ان کے درمیان ایسے بھی ہیں کہ ان کے گھر کے سربراہ نہیں ہیں, ان کے چھوٹے بچے یا خواتین بھیک مانگتے ہیں, کچھ زیادہ تر شہر میں جا کر روز کی مزدوری کرتے ہیں. کابل میں گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے بارہا یہ دیکھا کہ بےگھر ہونے والے یا آئی ڈی پیز کی جو کیمپ ہے وہ سردیوں میں یہاں کابل میں بہت تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف صوبوں میں جو کیمپس ہیں ان کے لیے وہاں بھی ان کے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں.
سید انور, اس قدر مختصر وقت میں اتنی ڈھیر و ڈھیر تفصیل بتانے کا بہت بہت شکریہ.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00925126111139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سن 2014 میں پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ ملزموں کو گرفتار کر کے 20 جون کو عدالت میں پیش کرے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج سہیل اکرام نے سب ڈویژنل پولیس آفیسر سیکرٹریٹ سرکل کو حکم دیا ہے کہ وہ عدالتی احکامات کی ہر صورت میں تعمیل کرتے ہوئے ملزمان عمران خان اور طاہر القادری کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں. عدالت نے ان دونوں ملزموں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اس مقدمے کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش نہ ہونے پر جاری کیے. عمران خان اور طاہر القادری سمیت دونوں جماعتوں کے متعدد کارکنوں پر الزام ہے کہ انہوں نے 1 ستمبر 2014 میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنوں کے دوران حملہ کر کے اس وقت کے اسلام آباد پولیس کے ایس ایس پی آپریشن عصمت اللہ جنیجو سمیت دیگر پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا تھا. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے ان دونوں رہنماؤں کے خلاف مقدمہ اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. اس مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت اور اقدام قتل کے علاوہ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. اس سے پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت اس مقدمے میں پیش نہ ہونے پر عمران خان اور طاہر القادری کو اشتہاری قرار دے چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے اس مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کروانے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی جرم سرزد کیا ہی نہیں تو پھر وہ ضمانت کیوں کروائیں. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کو متعدد مقدمات میں اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاکستان میں ہی موجود ہیں جبکہ ملزم طاہر القادری کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں اور وہ کبھی کبھار پاکستان آتے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بعض مصلحتوں کے تحت ان دونوں ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہے. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
حکومت برطانیہ کی طرف سے افریقی ملک سیرالیون میں بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے وہاں طبی ماہرین اور نئی مشینیں بھیجی گئی ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ اس سے وہاں سینکڑوں جانیں بچائی جا سکیں گی. بی بی سی کی ہیلتھ رپورٹر میتھیو ہل سیرالیون گئی جہاں انہوں نے طبی حالات اور سہولتوں کا جائزہ لیا. ان کی رپورٹ کے ساتھ غزنفر حیدر.
سیرالیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن کا یہ علاقہ جلے ہوئے پلاسٹک اور فضلہ سے بھرا ہوا ہے. مسموم فضا کو سونگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں گندا پانی کھلے نالوں سے بہ رہا ہے. مہلک بیماریوں اور جراثیم کے پھلنے پھولنے کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی. اور اس بات سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ تر لوگ یہاں 50 سال سے زیادہ نہیں جی پاتے۔ اور یہ وہ لیبورٹری ہے جہاں ایسی بیماریوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک یونیورسٹی ہاسپٹل ہے، لیکن وسائل اور مشینوں کی کمی کی وجہ سے یہ کسی بڑی بیماریوں کی تشخیص کرنے کے قابل نہیں ہے۔
اس جگہ کو مرمت کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جدید لیبورٹری اور مشینیں بھی درکار ہیں۔
اور یہ ہے ان مہلک بیماریوں کی حقیقت۔ یہ مریض بے ہوش ہے اور اسے سخت بخار ہے۔ ان کے ڈاکٹر کا خیال ہے کہ انہیں ٹائیفائیڈ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہاسپٹل کے پاس ٹیسٹ کرنے کی سہولیات موجود نہیں تھیں۔ تاہم حال ہی میں برطانوی ادارے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نے انہیں جدید مشینیں فراہم کی ہیں، اور برطانوی ملٹری کی تحقیقی ادارے پورٹن ڈاؤن کی مدد سے اب یہ 48 بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ایسا پہلے ممکن نہ تھا۔
یہ ریسپریٹری سنسیٹیل وائرس کی بھی تشخیص کر سکتا ہے، جو کہ خاص طور سے نومولود بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ انفلوئنزا اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی یہ بہت مؤثر ہے۔
لیکن بہت سے سماجی مسائل بھی ہیں۔ مقامی لوگوں نے ایبولا سے ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو کھود کر نکالا اور انہیں غسل دینے کے بعد یہ پانی خود پی گئے۔ انہیں ایسا کرنے کے لیے وہاں کی روایتی طبی شخصیات نے کہا۔ زیادہ تر لوگ یہاں علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے اور انہیں مجبوراً علاقے کے روایتی طبی طریقوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن اس رویے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ حکیم اب اپنے علاقے کے ہسپتال سے تصدیق شدہ ہے اور انہوں نے مہلک بیماریوں کا علاج نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ وہ صرف کیڑوں سے لگنے والی چھوٹی بیماریوں کا علاج کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں تھا، لوگ ساری بیماریوں کے لیے حکیموں کے پاس جاتے تھے۔ اب صورتحال بدل رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ بیماریوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے نہ صرف ان کی تشخیص میں مدد ملے گی بلکہ اس سے کئی زندگیاں بھی بچیں گی۔
یہ تھی میتھیو ہل کی رپورٹ جو اپنے غضنفر حیدر سے سنی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کی ہڑتال کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں میں علاج کی غرض سے آنے والے غریب مریضوں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے کوئٹہ پریس کلب کے باہر دھرنے پر بیٹھے ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے علامتی بھوک ہڑتال شروع کرنے کے ساتھ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ بھی وہاں قائم کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
نوجوان ڈاکٹر اپنے مطالبات منوانے کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے احتجاج پر رہے ہیں۔ پہلے ڈاکٹروں کا احتجاج صرف سرکاری اسپتالوں تک محدود تھا، لیکن ایک ہفتے قبل اس میں شدت لاتے ہوئے کوئٹہ پریس کلب کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کے اراکین بھی ان کے دھرنے میں شامل ہوئے۔ پریس کلب کے باہر دھرنے کے ساتھ آج سے جہاں انہوں نے علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز کیا، وہاں پریس کلب کے باہر اس کیمپ کے ساتھ ہی مریضوں کے معائنے کے لیے ایک عارضی او پی ڈی بھی قائم کر دی۔ پریشانی میں مبتلا غریب خواتین اور مرد مریضوں کی ایک بڑی تعداد نے اس عارضی او پی ڈی کا رخ کیا۔ اپنی بیمار والدہ کو یہاں علاج کے لیے لانے والے ایک شخص نظر خان کا کہنا تھا۔
ادھر تو اسپتال میں نہ کوئی ڈاکٹر تھا، بند تھا، ہڑتال لگا ہوا تھا، ہم لوگ پریشان تھا۔ بس پھر ادھر آیا، بولا ڈاکٹر ادھر ہی ہے، تو ماں کا میدے میں تکلیف تھا، ادھر آ گیا، دوائی موبائلی کے دے دیا، ابھی اللہ خیر کرے۔ کیسے
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جائز مطالبات کے سلسلے میں متعلق حکام سے متعدد بار ملاقاتیں کی گئیں، لیکن ان کے حل کے لیے عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس پر وہ احتجاج میں شدت لانے پر مجبور ہوئے۔
ابھی ہم مجبور ہو کے مسلسل حکومت کی طرف سے ابھی مجبور ہو گئے، ابھی ہم نے او پی ڈی یہاں دھرنے میں سٹارٹ کی، مسلسل نظر انداز کر رہے، اور آج سے ہمارا 11 بجے سے 1 بجے تک ہمارا علامتی بخار دال بھی رہے گا۔
بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات سے لوگ پہلے ہی مطمئن نہیں تھے، لیکن جو تھوڑی بہت سہولیات دستیاب تھی ڈاکٹروں کی ہڑتال اور احتجاج کی وجہ سے وہ بھی بند ہو گئی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اطلاعات ہیں کہ مشہور گلوکارہ فلمی اداکارہ سلمہ آغا کو بھارت کی جانب سے اوورسیز نیشنلٹی کارڈ مل گیا ہے، تو اس کا احوال ذرا دیر بعد مجھے اطلاع آئی ہے کہ فوراً دی ہال اسٹریٹ کلینک جایا جائے، وہاں سے اپڈیٹ کے لیے صحافی اظہر جاوید موجود ہیں۔ یہ تو پتہ ہے نا کہ وہاں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی اوپن ہارٹ کامیاب سرجری ہوئی ہے۔ جی اظہر، اپڈیٹ؟
جی بالکل، یہاں پر جو آخری اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں آل اسٹریٹ کلینک کے سے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف آپ کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے، ان جو ان کی نیم گنودگی کی کیفیت ہے وہ کم اب ہوتی جا رہی ہے، اور اطلاعات یہی ہیں ہماری پاس کہ ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز، ان کے صاحبزاد حسن نواز اور حسین نواز کو ان کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کے پاس جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف کو ابھی ڈاکٹر سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو فیملی سورسز ہیں ان سے پتہ لگا ہے کہ ان کو ابھی لیکوڈ دیا جائے گا، پلایا جائے گا، اس کے بعد ان کو آئی سی یو میں ہی انڈر آبزرویشن وہ رہیں گے اگلے 48 آورس، اور اس کے بعد مزید ان کو کمرے میں شفٹ کیا جائے۔ تو لیٹسٹ یہی ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف اس وقت آئی سی یو میں موجود ہے اور ان کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے اور ان کی فیملی نے ملاقات کی۔
ٹھیک ہے، لیکن اگر ہو سکے تو اختصار میں پھر یہ بتا دیجیے، جس کو خلاصہ بلکہ جو ان کے بھائی میاں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے بتایا تھا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہے۔
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے میڈیا سے بات کی، باہر آ کے ان کے ساتھ حسن نواز، حسین نواز، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ درکار ہوگا وزیر اعظم پنجاب کو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے دوبارہ، تو ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی خواہش تو یہی تھی کہ وہ فوراً جلد سے جلد اپنے آپریشن کے بعد اپنے فرائض منصبی ادا کرنا شروع کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹرز منتظر ہیں، اب اگلے جب آئی سی یو سے وہ باہر آئیں گے تو اس کے بعد ڈاکٹرز کی پرمیشن ملتے ہی وہ جلد از جلد اپنے حکومتی کام جب وہ سر انجام دینا شروع کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ان کے 4 بائی پاس ہوئے ہیں اور ان کی گرافٹنگ اچھی رہی۔
حضرت جاوید، بہت بہت شکریہ۔ اطلاعات ہیں کہ مشہور گلوکارہ اور فلمی اداکارہ سلمی آغا کو بھارت کی جانب سے اوورسیز نیشنل ایڈی کارڈ مل گیا ہے۔ سلمی آغا بالی ووڈ کی فلم نکاح سے او جے سریا پر پہنچی، وہ پاکستان میں بھی کام کر چکی ہیں اور ان کی شادی بھی پاکستان میں ہوئی، پہلے اداکار جاوید شیخ سے، اب اسکواش کے کھلاڑی رحمت خان سے۔ تو کیا ان کی بھارتی شہریت کے کارڈ کی خبریں صحیح ہیں؟ بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی ونیت کھرے نے سلمی آغا سے پہلے یہی پوچھا تھا۔
ہماری نیشنلٹی پیپر جو ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آئی واز برٹش نیشنل، آئی ایم سٹل اے برٹش نیشنل، آئی ہیو مینٹین دیٹ پاسپورٹ ایز ویل، اور دوسرے جو ہمارے ہیں وہ سارے تھرو ہو گئے پیپر۔
تو مطلب او سی آئی کارڈ اب آپ کے ہاتھ میں ہے؟
جی ہاں۔
اچھا، تو یہ کب ہوا؟ کیونکہ کل سے ہم سن رہے تھے کہ جو ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ، وہ ان سے ملاقات ہونی ہے آپ کی۔
نہیں نہیں، ہم تو ان کو کتنا دیر سے جانتے ہیں، کتنی دفعہ ملے ہیں، آپ کو پتا ہے پریس کیسے اٹھاتا ہے چیز کو، اور دس واز ڈن سم ٹائم بیک۔
اچھا، یہ آج اور کل کی بات نہیں ہے، آپ کو پہلے ہی مل چکا تھا او سی آئی کارڈ؟
جی ہاں جی ہاں۔
یہ کب کی بات ہے؟
پہلے کبھی ہوا ہے تو، مگر آپ کو نیوز مل گئی نا، اب اس کی اتنی ڈیٹیل آپ مانے تھے کیوں؟
اچھا نہیں، بس ہمیں براڈلی کا آئیڈیا کب تک ملا ہے تھوڑا سا بتا دیں۔
مل چکا ہے۔
اچھا نہیں، کب ملا؟ یہ مہینہ ہفتے پہلے کب ملا؟
یہ ہمیں کچھ دیر پہلے ملا ہے،
آج ہی کچھ دیر پہلے۔
ہاں جی، کچھ دیر
پہلے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے بہت سارے جو سامعین ہیں وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کو او سی آئی کارڈ کی ضرورت کیوں پڑی۔
یہ دیکھیے، کسی پرپس سے نکالا ہوگا نا، گورنمنٹ نے او سی آئی کارڈ جو ہے وہ اتنی دیر سے نکالا ہوا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آئی ایم این انڈین، آئی نیڈ این انڈین آئی ڈی، اینڈ دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، اینڈ آئی ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو لوز مائی برٹش پاسپورٹ، ایٹ دا سیم ٹائم دس از مائی کنٹری اینڈ آئی وانٹڈ ٹو مینٹین مائی اون آئیڈینٹی بینگ این انڈین۔
اون آئیڈینٹی، نتھنگ ٹو لوز ود دا برٹش پاسپورٹ، تو کوئی توجہ ہوگی نا کہ یہ نیشنلٹی کارڈ جو ہے نکالا ہوگا۔ اداکار، گلوکار، پولیٹیشین کی طرح، ڈپلومیٹ کی طرح بات کرے تو کتنا اچھا لگتا ہے، سب کچھ کہہ بھی گئے، کچھ بھی نہ کہا، کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ بھی دیا۔ صاحب، اب سلمی آغا بات کر رہی تھیں بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی ونیت کھرے سے، اور یہیں سربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عنبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے خرم عبید، لندن سے جیمز لاہور۔ تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، سربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے۔
برطانیہ کے شہر لندن کے ایک نجی اسپتال دی ہارلے اسٹریٹ کلینک میں آج وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کے دل کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ پیرس کے میئر نے دارالحکومت کی سڑکوں پر سونے والے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے امدادی کیمپ تعمیر کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ ملائیشیا میں حکام نے اپنے 15 امیگریشن آفیسز کو پچھلے 2 سالوں کے دوران کمپیوٹر کے ذریعے امیگریشن کی نگرانی کے نظام کو سبوتاژ کرنے کے الزام میں ان کے عہدے سے انہیں بے دخل کر دیا ہے۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے ملک کے شمالی صوبے قندوز سے 35 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مقویوں میں سے چند کو ہلاک بھی کر دیا گیا ہے۔ اور ترکی کی ملکہ حسن کو سوشل میڈیا پر ایک مزاحیہ نظم شیئر کر کے صدر اردوان کا مذاق اڑانے کے جرم میں قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔